ہے. جیسے ایک آدمی کی آنکھیں بند ہیں, اس کی نظر نہیں ہے, وہ کہے گا یا رجل خذ بیدی, اے میرا تو کوئی ہاتھ پکڑے, اور اس سے کوئی بات نہیں ہے کہ سامنے آدمی گزر رہا تھا یا گدا گزر رہا تھا, اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. قرآن کریم نے مشرک اور بدعتی کو اندھا کہا ہے, اور ایک مقام پر فرمایا لا تعمل ابصار, یہ آنکھیں دیکھنے والی اندھی نہیں, ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, وہ آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں جو دل میں ہیں, جس سے پورا جہان روشن ہوتا ہے. ان آنکھوں سے تو ہمیں صرف سامنے نظر آتا ہے, اور دل کی آنکھوں سے ہمیں آسمان و زمین اور اس کے حقائق اور اس کے پیدا کرنے والا اور اس کی قدرت و حیبت اور جلالت پوری نظر آ رہی ہے. تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک عیون مل جین شاخصات علی احدابها ذهب سبیق علی قذب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک. اللہ تعالیٰ کے ان نظاموں میں کئی نظام موجود ہیں, جیسے میں نے صحت اور مرض کا ایک جائزہ پیش کیا ہے. ایک شخص سچ بولتا ہے, وفاداری کرتا ہے, نیک اعمال کی طرف راغب ہے, گناہوں سے بچتا ہے, قرآن کریم نے اس کو کہا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہی اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. فرمایا ایک ٹیڑھا چلتا ہے, ٹیڑھا کیسا چلتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ چہرے کے بل چلتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا حضرت چہرے کے بل چل سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جس ذات نے ٹانگوں پر چلایا ہے وہ چہرے سے نہیں چلا سکتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ٹانگ یہ ہوتی ہے اور آدمی پڑا رہتا ہے, بس حکم نہیں ہے نا. آپ کہے کہ آپ کی ٹانگ یہ چلے, وہ کیسے چلے؟ حکم نہیں ہے. وہ آرادی اونٹنی پر سوار تھا اور سفر کر رہا تھا. آرام ان کا سب سے بڑا مال اونٹ ہوتا ہے. حدیث میں بھی اونٹوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اچانک اونٹنی لڑکڑانے لگی تو آرابی سمجھ گیا کہ بیمار ہو گئی ہے, یا پاؤں میں کوئی چیز چھپ گئی یا کھر اور نکل گیا. فوراً اونٹنی سے اترا اور اونٹنی کے چہرے کو دیکھا تو اس سے آنسو ٹپک رہے تھے. تو انہیں جو حیوانات سے محبت ہوتی ہے پالنے والوں کو, اس کا بیان میں نہیں کر سکتا ہوں, موضوع سے نکل جاؤں گا. فوراً اس کو کہا کہ میں نے ایک قدم بھی آگے نہیں رکھنا ہے جب تک آپ کی خیریت قائم نہ ہو جائے. وہ بیٹھ گئی, بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد لیٹ گئی اور اس نے دم دے دیا. تو آرادی غم اور اندوہ کے ماحول میں ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنے لگا, اور یہ لوگ مادرزاد شاعر ہوتے تھے, زبان ان کی فصیح بلیغ تھی. اس لیے قرآن کریم اس طرح سے نازل ہوا کہ ان کے شعر و سخن پر مٹی پڑ گئی. قرآن شریف جب نازل ہو رہا تھا تو اس زمانے میں ہر شاعر نے اپنا قصیدہ بیت اللہ کے سامنے لٹکایا تھا. اللہ کا گھر تھا نا, اللہ کے گھر میں سب کا حق ہوتا ہے. جی ہاں, بدعتیوں کی مسجد میں چلے جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مسجد ہے یا بت خانہ ہے. علم غیب شریف کا بیان, حاضر ناظر شریف کا بیان, حلوہ شریف کا بیان, کنڈ شریف کا بیان, فلاں درگاہ شریف, سیوڑ شریف کا بیان, شریف کا بیان, شریف کا بیان. کیونکہ ان کا ایمان کہاں ہے کہ ان المساجد للہ وہ مسجد باباؤں کی نہیں ہے, خدا کے گھر ہے. فلا تدعو مع اللہ احدا, یہاں اس کے علاوہ اوروں کو پکارنا نہیں. ایسے قرآن فیصلے کرتا ہے. ان المساجد للہ ہمارے اس محلے میں ایک بڑا نازنین سا آدمی تھا، بڑا پیارا، لطیف الطبع، شریف الخلق، لیکن بدقسمتی سے اس کو ماحول بڑا خراب ملا تھا. جب کبھی ملتا تھا تو بڑے ادب و احترام سے، لیکن ملتا بہت دیر سے تھا. ایک دن میں نے پوچھا کہاں چلے گئے؟ کہنے لگا شاہ عبداللہ شاہ غازی سے شروع ہو گیا، پھر منگو پیر چلا گیا، پھر شاہ عقید چلا گیا، پھر سوڑ شریف چلا گیا، پھر درمیان میں دارجس شریف شریف اور بتایا، پھر امام چلا گیا، پھر داتا صاحب وہاں چلا گیا. میں نے کہا خیریت سے کچھ بیچ رہے تھے؟ نہیں نہیں، مشکلات حل کرنے کے لیے. میں نے کہا مشکلات وہ حل کرتے ہیں جن کا جنازہ پڑا گیا ہے اور قبروں میں رکھے گئے اور ان پر مٹی ڈالی گئی اور زمین میں دبائے گئے، وہ مشکلات حل کرتے ہیں. کہتے ہیں درگاہ شریف سے کام نہیں بنتا. میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ نہیں بنتا؟ قرآن کہتا ہے. کہتے کون سی آیت ہے؟ تو میں نے یہ آیت پڑھی، ان المساجد للہ، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں نا، ہر زمین کے مسجد ہے، ہر سرزمین پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے جو خصوصی عزت دی ہے ان میں ایک یہ ہے، میرے امتی کو جس جگہ نماز کا وقت ہو گیا وہ زمین پر مصلی ڈالے، چادر بچھائے، پڑھے نماز. بخاری شریف. زیادہ تکلفات کی حاجت ہی نہیں. میں نے کہا اللہ فرماتے میری مسجدیں ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبروں کی پاک قبریں ہیں. نبی پاک ہے تو قبر بھی پاک ہے، شک کیا ہے؟ یہ بھی کہیں نہیں فرمایا کہ میرے اولیاء اللہ کی درگاہیں بھی تو آخر میں نے ہی پیدا کی ہے. فرمایا ان المساجد للہ، مجھ سے مانگنے کے لیے مسجدیں. آگے سنو، فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں، اس کے پاس ہے ہی نہیں تو دے گا کیسے؟ تو پاگل اور اندھا نظر آ جائے گا. مجھے کہتا ہے کہاں ہے یہ؟ میں نے کہا سورت جن میں، جنات جب پاگل تھے تو مخلوق سے مانگتے تھے، اور جب ان کی عقل آ گئی اور رسول اللہ سے قرآن سنا، سبحان اللہ، خود قرآن میں، قرآن شریف سنتے ہی کہہ رہے ان سمعنا قرآنا عجبا، وہ ہم نے قرآن سنا، کیا عجیب کتاب ہے، یہدی الی الرشد، بالکل صحیح راستہ بتاتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے. آگے دیکھو سنتے ہی، ولن نشرك بربنا احدا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں گے. بالکل عجیب جن تھے کہ ایک ہی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سنی. اب پہلا مسئلہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور وہ سیدھا راستہ یہ کہ ایک اللہ سے مانگا جائے اور کسی اور سے نہ مانگا جائے. یہ کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں؟ ختم شریف ان کیا ہوتے ہیں؟ تراویح شریف ان کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. مشرکین انبیاء اور بزرگوں کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بے ادب کہتے تھے، باقاعدہ الفاظ موجود ہیں. حضرت سے کہتے تھے واللہ لقد خالفت ابراہیم و ملته، حضرت سے مشرکین کہتے تھے کہ خدا کی قسم آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے طریقے کے دشمن ہیں، حضرت کو کہہ رہے ہیں جیسے یہ آپ کو کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا میں ٹھیٹ قسم کا ابراہیمی ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے اس پر میں قائم ہوں، تم بدترین دشمن ہو حضرت ابراہیم. حضرت نے بیت اللہ بنایا اللہ کی عبادت کے لیے، تم نے اندر بت لا کے رکھ دیے. یہود اور نصارہ آسمانی مذاہب رکھتے تھے، آسمانی کتابیں ان کے پاس موجود تھی لیکن شرک سے محفوظ نہیں تھے. قرآن پاک جب ان پر چھرا چلاتا ہے تو کہتے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ یہودی اتنے بدبخت تھے کہ بڑا کہتے عمر حضرت عزیر کو بیٹا کہنے لگے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ہمارے زمانے کی بدعتی محمد نور من نور اللہ، یہ ان کے پتر ہیں سارے، وہیں سے بچڑے ہوئے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان معلوم، قبیلہ معلوم، نسب معلوم، حسب معلوم، او اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم تک پاک نسب معلوم ہے، پورا مقدس نسب. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، ایک وقت میں 11 بیویاں جمع ہوتی، کل 37 منکوحات اور جواری نسبت میں آئی ہے، کل 37. ابن حجر نے فتح الباری میں جلد ثانی میں 2 جگہ ذکر کیا ہے بحوالہ محدث دمیاتی. وفات کے وقت حضرت کی 9 بیوی ہے. صحیح قول کے مطابق خدیجۃ الکبریٰ سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئی، صرف ایک بچہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوا ہے. نسب واضح ہے بالکل. قرآن کریم میں ہے، سورۃ آل عمران میں، کہ عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کا بیٹا ہے اور مریم خدا تعالی کی بیوی. ہمارے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تکلیف دہ باتیں سن چکے ہیں، کتنی تکلیف دہ باتیں. آپ سے کوئی بدعتی ٹکرا جاتا ہے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور بڑا خفا ہو جاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے طرف آ جاتے ہیں. حضرت کی خدمت میں 70 علماء، سیاسی لوگ، مالداران، بڑے بڑے جرنیل، کمانڈر، مذہبی زعما آپ کے خط کے جواب میں آئے تھے. آپ نے بادشاہ کو خط لکھا تھا نجران کے کہ مسلمان ہو جاؤ، میں صادق مصدوق نبی آیا ہوں. بادشاہ عیسائی مذہب رکھتا تھا، سلیقہ مند تھا. اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھ کے آؤ احوال، تاکہ اسی مناسبت سے جواب دے دیا جائے. وہ خدمت میں آئے 70 آدمی. حضرت نے دریافت فرمایا کہ تم سب بات کرو گے؟ تو انہوں نے 14 آدمی منتخب کیے. حضرت سے کلام کرنا آسان تو نہیں تھا، آپ نے اجازت دے دی کہ 14 کے 14 آدمی کلام کرے مجھ سے. حضرت جبریل آئے اور کہا کہ سورۃ آل عمران کی 87 آیات لے کے آیا ہوں، اور جس ترتیب سے ان کے سوالات تھے اس ترتیب سے آئے تھے. وہ سوال کرتے تھے، جبریل آیت پڑھتا تھا کہ یہ پڑھ کے سر. جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے ہیں اور مریم یہ اور وہ، تو قرآن پاک نے اس پر شجر نسب پیش کیا. آہ آئے قرآن قربان جاؤ، شرک کی جڑیں کیسے کاٹتا ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضهم من بعض واللہ سمیع علیم. باقاعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ دیا تھا آدم کو بھی، نوح کو بھی، حضرت ابراہیم کو بھی اور آل عمران کو بھی. یہ سب ایک دوسرے سے پیدا ہے، نسل و نسب ہے. یہ کیا بات ہے تم نے شروع کر دی؟ وہ خدا کی بیوی اور خدا کا بیٹا، غلط باتیں کرتے ہو. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے جاننے والے ہیں. اس میں 2 3 4 باتیں معلوم ہو گئی. ایک تو یہ کہ واقعی اللہ کے مقدس بندے تھے، لیکن ان کو تقدس اور عزت اللہ نے دی تھی، یہ کوئی شریک پوتے نواسے بھائی بہن بیٹے نہیں ہے، یہ غلط باتیں مت کرو. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، پورا وہاں سے شروع کرایا جب سے انسانیت چلی، وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض، بعض بعض کی اولاد ہے. حضرت عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، مریم یوحانس کی بیٹی ہے، اور یوحانس حضرت زکریہ علیہ السلام کی سالی ہے. زکریہ اور یحییٰ کا رشتہ پورا آگے چل کر چلا ہے، خاندان نسب رشتہ دار عزیز و اقارب سب پیش کر رہی ہے. اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہنا کفر ہے اور دروغ ہے، تو سمجھو اس سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے والے قرآن کی روشنی میں کتنے بڑے جھوٹے ہیں. جبریل نور ہے تو اس کا کوئی باپ بیٹا نہیں ہے. جتنے ملائک ہیں صحیح مسلم میں ہے، ان الملائکۃ خلقت من النور، یقیناً فرشتے نور سے پیدا ہوتے ہیں. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، رشتہ، بیٹیاں، بیٹے، بیویاں، سسرال، اعمام، آپ کے چچے، آپ کے ماموں، آپ کا ننیال، ددیال، سب موجود، سب محفوظ. بلکہ مسند البزار میں ایک حدیث نظر سے گزری، آپ نے ارشاد فرمایا الا کل نسب و حسب سینقطع، سب نسب ختم ہوتے جائے، الا نسبی فلا ینقطع وهو ينفع الى يوم القيامه، لیکن میرا نسب رہے گا اور قیامت تک فائدہ دے گا. حضرت ہاشمی ہے، قرشی ہے، عدنانی ہے، اور قیامت تک کسی نہ کسی پیرائے میں سادات موجود ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ عجم نے روافظ کی سازش کی وجہ سے بعض لوگوں نے میں سے اپنے آپ کو سید مشہور کر لیا. میرے پاس ایک آدمی آتا تھا 20-25 سال پہلے، اس وقت بالکل عام انسانوں کی طرح تھا. اب آج کل جب وہ آ جاتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ آگے سید لگاتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ کب سے سید ہوئے؟ کہیے اس دن میں نے کچھ کاغذات تلاش کر لیے، اس میں میرا نشان نکل آیا. اور ایک آدمی کو جانتا ہوں میں، اس نے کہا میں نے پتہ نہیں کون سے ادارے میں درخواست دی اور 30,000 روپے داخل کیے، انہوں نے 18ویں پشت تک مجھے سید لکھ کے دے دیے. ملک کے بعض حصوں میں نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کے لوگ موجود خفا ہو جائیں گے. باقاعدہ بستیاں آباد ہے، اس میں سید رہتے ہیں. جیسے برسات ہو جاتی ہے نا، پانی جگہ جگہ کڑا ہوتا ہے. یہ بدنام کرنے اور متہم کرنے کی کوشش ہے. سید کی چار نشانیاں لکھی: صباحت، شجاعت، عبادت، سخاوت. حسین ہوں گے، رنگ کا کالا بھی ہوگا تو چہرے میں نور ہوگا، حسن و جمال حویدا ہوگا. اور شجاعت، دینی بہادری اور غیرت بہت ہوگی اس میں، اور عبادت اس کی سب سے زیادہ ہوگی. صباحت، شجاعت، عبادت اور سخاوت، چار نشانیاں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے اہتمام کی روشنی میں سادات محفوظ ہے. ابن نجیم نے بحر شرح کنز میں کہا ہے ان الاعاجم قد ضیقوا انصابهم، عجمیوں کے ہاں نسب خلط ملط ہو گئے، پتہ نہیں چلتا. اس کے باوجود یہ فیصلہ ہے کہ نہیں، اصلی لوگ اپنی حالت میں بھی موجود ہیں. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبت اور آپ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کی نسل اور نسب اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے چلایا ہے. ویسے تو نسل بیٹوں سے چلتے ہیں. حضرت کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا بڑا ہو کر کے آپ ان کے باپ نہیں کہلائیں گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اور اس تسلی کے لیے دو مرتبے ذکر کیے, ایک رسالت اور دوسری خاتمیت. ضرورت کیا ہے, بیٹا تو اس لیے ہو کہ باپ کا کام کر دے, آپ کا کام پوری امت کرے گی. اللہ, یہ ایک علیحدہ خصوصیت ہے آپ کی. آپ کی بیٹیاں اور بھی تھی, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, وہ آپ کے سامنے انتقال کر گئی اور ان کے بچے بھی تقریباً آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئے. صرف فاطمہ الزہرا رہ گئی اور ان کی اولاد حسن و حسین تو ہے ہی, ایک چھوٹا بچہ اور بھی ہوا تھا محسن. تین بیٹیاں بھی ہیں, ان میں سے ایک ام کلثوم ہے جس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگ صحابہ اور خاندان کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا. اور الحمدللہ یہ مسئلہ اہل سنت کے علاوہ روافض کی کتابوں سے بھی ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا کی حیات میں کوئی اور شادی نہیں کی, انہیں ضرورت تھی. جیسے خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں فرمائی, لیکن خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر بہت شادیاں ہوئی. علماء نے حضرت خدیجہ کی افضلیت کی ایک دلیل یہ بھی کہی کہ جب تک وہ تھی تو کسی اور کی ضرورت ہی رہی. اسی طرح جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود تھی تو کسی اور کی ضرورت نہیں تھی, لیکن فاطمہ کے انتقال کے بعد علی المرتضیٰ نے بنو حنیف قبیلے سے شادی کیے اور ان سے 32 اولاد لیے. جی ہاں, 16 بیٹے اور 16 بیٹیاں. پہلے بیٹے کا نام ابو بکر ہے, دوسرے کا نام عمر ہے, تیسرے کا نام عثمان ہے. اس ترتیب سے حضرت نے نام کیا. اور جب پوچھا گیا فرمایا ہم خیارنا و خیارن عند اللہ, یہ ہمارے بہترین ساتھی ہے اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, اس لیے میں نے ابو بکر, عمر و عثمان نام رکھے. ان میں سے ایک محمد بھی ہے, محمد ابن الحنفیہ کہلاتے ہیں. یہ محمد ابن الحنفیہ اپنے زمانے میں اتنے بڑے عالم ہوئے کہ میزی نے اپنے تراجم کمال میں لکھا ہے کہ محمد ابن الحنفیہ کے بارے میں سلف کہتے ہیں اگر اس کا علم روئے زمین پر بٹ جاتا تو ایک شخص جاہل نہیں رہتا. اتنا بڑا عالم. اس تمام علوم کے باوجود کربلا کے واقعات میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شریک نہیں, معذرت فرمائیے کہ یہ کام ہمارا نہیں. اس لیے روافض ان کا ذکر کم کر دیں. لیکن امام زین العابدین اور جعفر صادق سے جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے ماشاء اللہ منارۃ علم و یدل علی اسلافنا و اجدادنا. علم کا مینار ہے ہمارا یہ بھائی, ہمارے نانا جان اور میرے والد کی زندگی کی دلیل ہے محمد ابن الحنفیہ. جب اس کا ذکر کتاب میں آتا ہے تو علماء لکھتے کان عالما متبحرا مجتہدا نہریرا حافظا للدین والاحادیث. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا لمبا سلسلہ کیوں چلایا ہے؟ کیونکہ ایک جھوٹا فرقہ حضرت علی کے بارے میں قسم قسم کے درو مفتریات اور مغزوبات بڑھکانے والے تھے. اللہ نے ان کا نسب بھی پورا محفوظ فرمایا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, شادیاں, سسرال, نسب, حسب سب محفوظ فرمایا تاکہ آپ کی انسانیت اور بشریت بکمال سمجھی جائے. قل سبحان ربی, آپ فرمائیے پاک ہی میرے رب کے لیے ہیں, هل كنت الا بشر الرسول, میں نہیں ہوں مگر بشری پیغمبر. یا رب, اور اس سے پہلے فرمایا کہ آپ ان کو کہیں اگر روئے زمین میں انسانوں کے علاوہ فرشتے رہتے, یعنی نوری مخلوق آباد ہوتی, لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَ, تو ہم نوری پیغمبر بھیج دیتے. لیکن جیسے انسان ہے اس طرح انہی میں سے ایک کو اللہ تعالی نے مقام عظیم اور رفیع عطا کر کے نبی اور رسول بنایا ہے. اس طرح میلاد بھی کرتے ہیں. میلاد کا تو معنی یہ کہ پیدا ہوئے ہیں, تو جبریل کا بھی کوئی یوم ولادت معلوم ہے جو نوری ہے. اور پھر بارہ وفات بھی ہے, اور اس کے بعد یہ نظریہ بھی پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 45 آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہ رسول اور تمام انبیاء بشر اور انسان ہیں. اس لیے بشریت کے منکر کو بالاتفاق کافر کہا گیا ہے. وہ کتاب جو شائع ہوئی ہے اس میں میرے دو ٹوک فتوے کے اندر عبارت موجود ہے, جلد اور صفحہ لکھا گیا ہے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات انسانیت کے سرتاج ہیں, اور انسانیت اللہ نے ان کے ذریعے تعلیم فرمائی ہے, اس لیے ان کا انسان ہونا بہت ضروری تھا. اگر وہ ملائک ہوتے تو فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں, تو کتاب العقل ختم ہو جاتی کھانے پینے کے آداب. فرشتوں کی تو شادی نہیں ہوتی تو ازدواج کے مسائل نہیں رہتے. فرشتوں کے ہاں تو اولاد نہیں ہوتی, تناسل و تناکوہ نہیں ہے, تو ولادت اور اس کے ساتھ متعلق کتنے مسائل ہیں وہ سب کے سب غائب ہو جاتے. فرشتے تو بیمار نہیں ہوتے, زخمی نہیں ہوتے, تو کتاب الجراحت اور کتاب المرضا اور کتاب الطب وہ سب کے سب کف ہو جاتی. اور فرشتوں کے درمیان تو کوئی تنازع نہیں ہوتا, تو کتاب القضاء اور کتاب الافتاء بند ہو جاتا. اور فرشتوں کے اندر تو کوئی مرا نہیں ہے, جتنے اللہ نے پیدا کیے ہیں سب موجود آسمان و زمین میں اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر معمور ہے. اور قرب قیامت میں تھوڑی دیر کے لیے بے جان ہو جائیں گے. اور وہ جو 8 فرشتے عرش کے ستون پکڑے ہوئے ہیں, اور یہ 4 بڑے فرشتے, فیصلہ یہ ہے کہ ان کی تو روح نہیں نکلے گی, تھوڑی دیر کے لیے متغیر ہو جائیں گے, ٹمٹما جائیں تھوڑی دیر, بس پھر اللہ ان کو نشاط دے دے گا. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے زوال, ذرا سا تغیر, وہ ان پہ لایا جائے گا کہ یہ مخلوق ہے. اور لا یتغیر صرف اللہ کی ذات ہے. تو انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اس لیے بشر اور انسان پیدا فرمائے گئے ہیں تاکہ انسانوں کی اور بشروں کی کامل رہنمائی فرمائی جائے. قل انما انا بشر مثلکم, آپ فرمائیے میں بشر ہوں تمہارے جیسے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں بشر ہوں لیکن تم کیا جانتے ہو میں تو آسمانوں سے اوپر ہوں, نہیں. انما انا, عربی گرامر جو جانتے ہیں وہ تاکیدات سمجھتا ہے. اور بشرم کا بشرکم بھی نہیں, مثلکم فرمایا, سارے احتمالات رفع ہو گئے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ میں بشروں میں بشروں کا سردار و سرتاج ہوں. جب آپ بشر ہیں اور انسان ہیں تو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری، ایک انسان کی اطاعت و فرمانبرداری تو لازم نہیں ہوتی. جواب: انما یوحا الیہ، ہوں بشر لیکن میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے. قرآن ہے یہ، سورۃ کاف 16 پارا بالکل اخیری آیت. قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرماؤ میں بشر ہوں تمہارے جیسے. یوحا الیہ، وہی آ رہی ہے میرے پاس صبح و شام، ملائک اللہ کے پیغامات لے کے آ رہے ہیں، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے. کسی پیغمبر کو 10 مرتبہ وہی آئی، نوح علیہ السلام کو پورے 1360 سال میں 50 مرتبہ وہی آئی، 50 وہی. اور ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال عرصے میں 24,000 مرتبہ وہی آئی، 24,000 مرتبہ. تو 6,000 سے زیادہ قرآن کی آیتیں، اور یہ بقیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پوری دنیا میں، صحیح احادیث، مسندات، مرفوعات، متصلات، بحسب المقررات والتواتر والشواہد، اصل الاصل کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ وہ اور آیتیں ملا کر 24,000 ہو جائے گی. پورا کا پورا دین اور وہی محفوظ ہے. یہ ایمان ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ جس طرح قرآن کریم وہی ہے اس طرح احادیث بھی وہی ہے. لیکن فرق ہے، فرق اس طرح ہے کہ ایک کو کہتے ہیں وہی متلو، جیسے اللہ نے کہا ہے پیغمبر اس طرح پڑھتے تھے، اس میں الفاظ اور حروف بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بڑی زبردست کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی تبدیلی نہ آگے سے ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے، نہ الفاظ بدلیں گے نہ معنی بدلے گا. تنزیل من حکیم حمید، بڑی حکمت والے خوبیوں والے کی طرف سے نازل ہے. تو حکمتیں بھری ہوئی ہیں اور کمالات بھری ہوئی ہیں. آپ جو کہ فلاں بڑا زبردست عالم ہے، تو مطلب یہ کہ ان کا بیان، ان کا انداز، ان کے دلائل، ان کے امثال سب زبردست ہے. اللہ نے اس لیے کہ میں حکیم ہوں اور حمید ہوں، ہر آیت اور ہر بیان حکمتوں سے لبریز ہے. حکمت کے 3 مطلب ہوتے ہیں: ایک دلیل سے ثابت، دوسرے فائدے سے بھری ہوئی، تیسرے تقاضے کے عین مطابق. اس کو حکمت کہتے. احکمت آیات ثم فصلت، ایک وحی تو اس طرح ہے کہ اس میں الفاظ، حروف، زبر زیر حرکات و سکنات منزل من اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، سورۃ مومن میں آپ کو اضطراب ہو گیا، بعد والی آیتیں پہلے پڑھ لی، اور جو پہلے پڑھنی تھی وہ بعد میں پڑھی، پریشان ہو گئے. نماز کے بعد آپ نے دریافت فرمایا: الیس فیکم ابن ام عبد، آج نماز میں عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے؟ آہا، کیسے اعتماد ہے ان پر؟ کیا اللہ، حضرت پوچھ رہے. زہبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ صف اول میں ہوتے تھے. ابن مسعود دوسری صف میں کم دیکھے گئے، صف اول کے آدمی. حضرت موجود، آپ کے ہوتے ہوئے آیتیں غلط پڑی. عبداللہ بن مسعود نے کہا: حضرت نے سمجھ گیا تھا، لیکن آپ پر نازل ہو رہا ہے تو میں نے کہا جب اس طرح پڑی گئی تو آج اللہ کا حکم ایسا آیا ہوگا کہ ایسا پڑھنا ہے. تو آپ نے فرمایا: لو نسخا لاخبرتکم، اگر ایسا ہوا ہوتا میں تمہیں بھی بتا چکا ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور اپنے پاس رکھوں میں، فوراً اس کا اعلان کرنا پڑے گا. مطلب یہ کہ جس ترتیب اور تنزیل تحکیم کے ساتھ موجود ہے اور امت پڑھ رہی ہے, نبی بھی اس طرح پڑھنے کے پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. فوراً وضاحت فرمائی کہ نہ, اگر تبدیلی آ چکی ہوتی تو میں کہہ چکا ہوتا, اور جب میں نے نہیں کہا تو اٹل ہے. اللہ, یہ وہی آپ کی عجیب شان کی ہے. آپ خود فرماتے ہوا شد ہو علیہ, بڑی شاخ گزر گئی. اس وحی کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو مزمحل کر کے ملکوت سے ملا لیتے تھے, اور آسمانوں سے ملک آپ کے دل پر نقش کرتا تھا, آئے تھے نقش ہو جائے کذالک, ایسے ہی نازل ہوگا. لنثبت به فؤادک, تاکہ اس کو مضبوط کر دیں آپ کے دل میں. یا رب, حضرت یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے جلدی جلدی. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به, زبان کو حرکت کی نہ دے جلدی لینے کے لیے. ان علینا جمعہ و قرآنا, میرے ذمہ ہے آپ کے سینے میں بٹھانا اور اوروں کو بتانا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا, جب ہماری طرف سے آپ پر پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سن لے اس کو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا, پھر اسی کو پوری دنیا تک ہمارے ذمہ ہے پہنچانا. پہنچائے یا نہیں, ساری کائنات میں قرآن کے ترانے بج رہے ہیں الحمدللہ. زبان ہلانے کی حاجت نہیں, منع فرما دیا. لا تو ہر ایک بھی لسان کلتا جلبے, کیوں آپ کے دل پہ ہم نقش کر رہے ہیں. چنانچہ جبریل آ کے آپ خاموشی سے سن لیتے, جب جبریل چلے جاتے آپ کا دل روشن ہو چکا ہوتا. آپ ارشاد فرماتے یہ سورت نازل, ایک ایک وقت میں دس دس پندرہ پندرہ بڑی بڑی سورتیں آئی. آپ پڑھ کے سناتے, فلاں کو بلاؤ, کاتب کو بلاؤ, وہ آئے, اس کے بعد آپ ایک ایک کو لکھوا رہے, ایک ایک کو لکھوا رہے. صحابہ نے پوچھا حضرت بھولتے نہیں, فرمایا اللہ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا, ہم پڑھاتے ہیں بالکل نہیں بھولیں گے. یہ وحی کی بڑی قسم ہے. قرآن مجید اس طرح نازل ہوا ہے, اس لیے نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے. مت لو, جیسے آئے ہیں ایسے پڑھو, اور پوری امت ایک جیسے پابند ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آج اخبار میں آئے کہ سپریم کورٹ میں سود کی حمایت میں سرکاری وکیل نے کہا ہے کہ سود کی حرمت یہ ہے کہ غریبوں سے نہ لو, مالداروں سے سود لے سکتے ہیں. سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. یہ ہماری عدالتیں ہیں, اور یہ ہمارے اونچے کلاس کے وکلاء ہیں, اور یہ ان کے اخلاق و ایمان, اور ایسا ہمارا قرآن عدالتوں میں روندا جا رہا ہے. وہ تین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. کسی نے سچ کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان مارے جائیں گے اور پاکستان میں اسلام مارا جائے گا. اس روشن ضمیر بزرگ پر آفرین, اور ان کی روح پر کروڑوں رحمتیں ہو جس نے 47 میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بے شک ہندوستان میں مسلمان محفوظ نہیں رہیں گے, لیکن پاکستان میں اسلام محفوظ نہیں رہے گا. کبھی مرزائیوں کے حق میں مرزائیت کے خلاف لیبل نکالا جاتا ہے, اور کبھی خواتین اسلام کے خلاف جلوس نکالتی ہے کہ ہماری گواہی پوری ہے اور ہم آدھی گواہی نہیں مانتے, اور پیغمبر فرماتے ہیں ان کی گواہی آدھی ہے. قرآن کہتا ہے دو عورتیں ایک مرد کے حکم ہے, جلوس نکلتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ اقتدار اعلی کامل و اکمل مومنوں کے سپرد فرمائے, جو کراچی اور منوڑے سے لے کے ترخم کے آخری حد تک ایک جیسا اسلامی آئین نافذ فرمائے, جس میں دین کی بالادستی ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا وقار. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت اور بشریت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا ہے، اور یہ قرآن و سنت کا بڑا واضح مسئلہ ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور جب تک قرآن میں یہ آیت موجود رہے گی قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیں بے شک میں تمہارے جیسے بشر ہوں، یوحا الیہ، مجھے وحی آ رہی ہے. کس بات کی وحی؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارے مشکل کشا، حاجت روا، کارساز، ہر ایک کی ہر جگہ سے سننے والا، عبادت کا لائق صرف ایک اللہ ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں نہ زندوں میں نہ مردوں میں، اللہ نے کسی کو یہ مقام دیا جو مشکل کشا حاجت روا بنے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو کے فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام، خدایا سلامتیوں والے آپ ہے، سلامتی دینے والے صرف آپ ہے. تبارکتا، تیری شان بڑی ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے عزت اور شان کے مالک. اور آگے سنو اللہم لا مانع لما اعطیتا، اے اللہ جو آپ دینے لگے کوئی روک نہیں سکتا، ولا موتی لما منعتا، اور جو آپ نہ دے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بڑے زور طاقت اور غنا والا بھی تیرے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ اجتماعی نماز پڑھانے کے بعد پڑھتے تھے اور امت کو تعلیم دیتے تھے کہ خدا کو پہچانو، جس کے لیے ہم نے سجدے کیے، قیام اور رکوع کیا، وہ اتنا بڑا ہے، اور میں بندوں کا سب سے بڑا سردار اور سرخیل اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی مشکل کشا ہوں حاجت روا، نہیں تو اور کون بنے گا. مولانا نہرو نے خوب کہا ہے، جب حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ذکر کیا تو حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا، آگے بڑھ گئے، پیچھے آئے، خضر یہ کرتے ہیں وہ کرتے، حضرت موسیٰ پریشان، تو مولانا روم جوش میں آئے، وہ فرماتے ہیں علم موسیٰ چھوک ود در غیب بل. موسیٰ علیہ السلام جب غیب دان نہیں ہے، علم موسیٰ چھوک ود در غیب بل، حضرت موسیٰ جیسے کلیم توریت اور شریعت مستقلہ کے پیغمبر، خدا کے خاص رازدار اور خصوصی باتیں کرنے والا، غیب دان نہیں. علم موسیٰ چوب ود در غیب بل، علم موسیٰ کیب ود در غیب ال، پھر اور کوئی چوہا ادھر ادھر کا کہاں سے غیب دان بنے گا؟ نبی کے سامنے کسی کی حیثیت کیا ہے؟ جب کلیم اور توریت کا مالک نبی غیب دان نہیں ہے، ادھر ادھر کی کہیں بھی جھنڈا کھڑا کرو، خدا بنا دو اس کو. تلک اذن قسمت دیزا، یہ بڑے نالائکوں کی باتیں ہیں. ایک وحی تو یہ ہے، قرآن آیا، 114 سورتیں نازل ہو گئی ہیں، 86 مدینہ میں اور باقی سب کے سب مکہ مکرمہ میں، اور مکی اور مدنی تقسیمات ہو گئی ہے. لیکن یہ آ کے دیکھو کہ دوسری وحی کیا ہے. دوسری وحی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو آپ ارشاد فرماتے ہیں. حضرت جو گفتگو فرماتے ہیں وہ وحی ہے. حضرت نے کسی کو کہا تجھے 10 نہیں کیا، حضرت نے فرمایا 20 نہیں کیا، حضرت نے کہا چلے جاؤ، ہم بیٹھ جاؤ. کسی پر آپ ناراض ہو گئے, کسی سے خوش ہوئے, یہ وہی ہے. یا رب وما ينطق عن الهوى, قرآن پاک ضمانت دے رہا ہے, حضرت اپنی خواہشات سے نہیں بولتے, ان هو الا وحی یوحا, یہ بھی وہی ہے جو ان کو کی جا رہی ہے. یا رب اس کی مثال کیا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اشرف الجواب کے اندر اس کی مثال دی ہے, بڑی زبردست مثال, بہت سمجھ میں آنے والی. کہ دیکھو بادشاہ اپنے معتمد پر دو طریقے سے اعتماد کرتا ہے, ایک اپنا پیغام لکھا ہوا ان کو دے دیتا ہے, یہ ہمارا پیغام ہے آپ لوگوں کو سنا دیں, اور لوگوں کو اعلان ہوتا ہے کہ جو یہ پیغام مانے گا وہ میرا تابع دار ہوگا, اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ میرا دشمن ہوگا, وہ میری دشمنی کے لیے تیار ہو جائے. یہ قرآن کریم کی وحی سمجھ لو, جو کی تو جیسے اللہ نے کلام صادر کیا ہے مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا ہے. یا رب یا رب. دوسری وحی یہ ہوتی ہے, اس کی مثال ایسا سمجھو کہ بادشاہ اپنے معتمد سے کہتا ہے, آپ میری بات سمجھ چکے ہیں, آپ میری منشا جانتے ہیں, اب اپنے الفاظ میں لوگوں کو سمجھاؤ, جو تو کہے گا وہ میرا ہوگا. وہی احادیث کی شکل میں جو وہی ہے وہ حضرت کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو کلام آپ کریں گے وہ کلام میرا ہوگا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یہ ضمانت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, دونوں وہی ہے مطلوب جن کے الفاظ اور حروف بھی اللہ کے ہاں سے نازل ہے قرآن کریم, اور حضرت کی پوری زندگی دونوں ایک متن کی شرح ہے, دونوں ایک خزانے قدیر کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ احسان فرمایا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے الفاظ میں وحی کی اجازت دے دی, اور ایسا پہلے ہو چکا ہے, پہلے انبیاء علیہ السلام کے پاس جب وحی آئی ہے تو ان پیغمبروں کو پیغام دیا گیا, اور پھر فرمایا اب اس کی تشریح کر لو, میرا پیغام اور تیری تشریح دونوں میرا پیغام. اِنَّا اُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ, یہ آیت ہے جو بخاری بدل وحی میں لائے ہیں. ہم نے آپ کو وحی کی جیسے آپ سے پہلے نوح کو کی تھی, تو نوح علیہ السلام کے پاس کتاب نہیں ہے, صحیفہ بھی کوئی نہیں ملا, وہ خدا جو فرماتے کہ میں نے وحی کی وہ کس شکل میں تھی؟ نوح کے الفاظ میں تھی. اور اللہ فرماتے وہی وہی ہے. امام بخاری بد الوحی میں یہ آیت اس لیے لائے کہ بتانے کے لیے کہ جس طرح قرآن وہی ہے اس طرح احادیث رسول بھی وہی ہے, چنانچہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے وحی ہونے پر ایمان لانا فرض ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے وحی ہونے پر بھی ایمان لانا فرض ہے. اگر کوئی قرآن کو آسمانی کتاب مانتا ہے لیکن رسول اللہ کی احادیث کو وہی خداوندی نہیں سمجھتا, وہ ایسا کافر مرتد اسلام سے خارج جیسے ابو جہل اور فرعون و حامان کافر, منکر حدیث بے اتفاق امت اسلام سے خارج, منکر حدیث. بہرحال ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء اور مرسلین کی طرح اللہ کے بندے انسان اور بشر ہیں. اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے, بدعتی جب لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ کہتے او ہو بشر ہے, تو بڑی بھید بھی ہے. نور ہونا ضروری ہے. قرآن پاک سے پوچھنا چاہیے کہ تو اللہ کی کتاب ہے, آپ فیصلہ کر کے ہمیں بتا کہ نور بڑا ہے یا بشر بڑا ہے. ابھی دو منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ملائک کو کہا انی جائل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنے احکام نافذ کرنے کا ایک معتمد پیدا کروں گا. اور سورت ہجر میں ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس کو ٹھیک کر دوں روح بھی ڈالوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, سب سجدہ کر لو, آدم کا سجدہ کر لو. آداب بجا لانا پڑے گا. کن کو کہہ رہے ہیں؟ ملائک کو. اور ملائک بال اتفاق نور ہے. نور کے لیے فیصلہ ہے کہ آپ کو بشر کا سجدہ کرنا ہے. آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انی خالق بشرم من طین, میں زمینی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. قرآن کی آیت. فیصلہ یہ کہ آدم بشر ہوگا اور ملائک نور ہے, لیکن سجدہ آدم کا کرنا ہے. تو پہلے دن سے یہ فیصلہ ہوا کہ بشریت نورانیت سے اعلی مقام ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہوا, اللہ نے روح ڈالی, حسین جمیل, میں نے پہلے وضاحت, بہت حسین. آدم کے حسن جیسے آسمان و زمین میں کوئی خلقت نہیں تھی. ملائک نے سجدہ کیا. اور یہ بدعتی, یہ بےمان, غیر مقلد, یہ وہاں کھڑا تھا. الا ابلیس, شیطان نے نہیں کیا, ابا انکار کیا, واستکبر, تکبر پہ اتر آیا, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تھا یہ کافروں میں سے, یا اب ہو گیا. کیا کہا؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس سے اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا آپ نے؟ اس نے کہا اسجدو, سوالیہ, میں سجدہ کروں, لمن خلقتہ بشرا من طین, جس کو آپ نے بشر بنایا ہے. نبی کی بشریت پر اعتراض کرنے والا پہلا ابلیس, انبیاء کی بشریت کو نور سے کم سمجھنا, یہ ابلیس کا پہلا نظریہ ہے, جس کی آج میلادوں کی مجلسوں میں پروپیگنڈے اور نشر و اشاعت کی جا رہی ہے. یہ گندی پگڑی والا کہیں کھڑا تھا. حدیث میں ہے جب حکم آیا کہ تم میں سے ایک اس کی بے ادبی کرے گا وہ ملعون ہوگا, تو اس نے بڑی اپنی حیات ویات بنائی ہوگی. اس نے کہا دعا مانگی سب کے لیے اور اپنے لیے نہیں مانگی, تکبر. حکم یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ زمانے کا کتب اور بدل بھی اگر دعا کرے پہلے اپنے لیے کرے, یا اللہ میری مغفرت فرما اور ان مسلمانوں کی, خدایا میرے گناہ معاف فرما اور سارے مسلمانوں, یہ نہیں کہ آپ کے گناہ معاف, آپ پہلے اپنے معاف کروائے. اور یہ سنت طریقے نبی کی دعاؤں میں ہے, رب اغفر لی ولجمیع المسلمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تکبر کرے گا اور یہی مار کھائے گا. جب اس نے کہا کہ میں اس لیے آدم کا سجدہ نہیں کرتا کہ یہ بشر ہے, تو کیا کہنا چاہتا تھا؟ اگر یہ آدم نوری ہوتا تو پھر میں اس کو مانتا. تو انبیاء کو نور کہنا یہ ابلیس کی تعلیم کا پہلا مرحلہ ہے, اور انبیاء علیہ السلام کو بشر اور ان کے مقام کو نور الانوار تسلیم کرنا یہ ہمارے مسلمانوں کا ایمان ہے. 1400 سال کی امانت ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں کہ کوئی بات نہیں, بڑے ادب سے بات کر رہا ہے اور آخر میرے پیغمبر کو نور کہنا چاہتے ہیں. فرمایا فخرج منها نکل یہاں سے. فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی. جو انبیاء کی بشریت و انسانیت پر اعتراض کرے اور انہیں انبیاء کے منصب کے منافی سمجھے اور انبیاء کو انسانیت و بشریت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, ایسے لوگوں پر قیامت تک لعنت برس رہی. قرآن کے منکر جاہد و عالم. اس لیے دنیا کے اندر مومن کے دو سرمائے ہیں, ایک ایمان عقیدہ صحیحہ اور دوسرا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق تعلیم, تعلم, رہنا سہنا. بہترین ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی, ہائے 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 وہ قربانیاں ختم ہو رہی ہے, ہائے ہائے ہائے. آج بھی مسلمان آنے ہند اس جرم میں مارے جا رہے ہیں. بجرم عشق تو ہم نے کوشید گوغائی تنیز بر سر بام آمدی تماشائی. ہندوستان کے مسلمان اور ان کی قربانیاں سبحان اللہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے. صرف اس لیے قربانیاں دی گئی تھی کہ انہیں ایک علیحدہ ٹکڑا ملے اور وہ ٹکڑا دو ٹکڑے کر کے ایک بنگلہ دیش بن جائے, اس کا نام مشرقی پاکستان کا تاریخ سے نکل جائے اور دوسرے کے اندر سود کی حمایت جاری ہو, اسلامی آئین کا مقابلہ ہو, سنتوں کے خلاف بدعت کا پرچار ہو اور توحید کے عقیدے کے مقابلے میں شرک کا بھرمار ہو رہا ہو, اس لیے ملک بنا. افسوس صد افسوس, مسلمانوں کو اپنے دین پر غیرت کرنا چاہیے. اور چونکہ دین کے ساتھ معاملہ انصاف کا اور تعظیم کا نہیں رہا اس لیے آئے دن اللہ ان کو پریشانی سے دوچار کرتا ہے. آج ہندوستان کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو پیچھے ہٹا سکتا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہی نے طالبان پیدا کیے تھے اور وہ ان کے خاص لوگ اور دست راز تھے, لیکن امریکہ کے کہنے سے ان کو ذبح کر لیا. تو امریکہ ایک مہربانی اور کر لے اور کشمیر سے باہر نکالے. آج کے جنگ اخبار. یہ توقعات کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم اپنے اسلامی آئین کے نفاذ میں مخلص نہیں. خدا کی قسم جنرل مشرف صاحب بہت باتیں کرتے ہیں اور اپنے حساب سے بڑی غیرت بڑے کام چلا رہا ہے, لگا ہوا ہے. ایک قدم اٹھائے اور آج مغرب اور عشاء کے درمیان میں کہے کہ پورے ملک پر اسلام نافذ کر دیا گیا اور اسلام کے مقابلے کے تمام قوانین جس میں سے لوئر کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک تمام اتھارٹی لا کو پابند کر دے. آپ دیکھ لیں اگلے دن کشمیر مقبوضہ آزاد کشمیر کی طرف پاکستان کا حصہ ہو. زیادہ باتوں کی ضرورت ہی نہیں, لیکن کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. اللہ ان کے دلوں میں غیرت, انصاف, عقل اور سچ مچ ملک کی محبت ڈال. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب روم کے بادشاہ اور ان کے درمیان لڑائی ہونے والی تھی تو بادشاہ روم نے اپنے ایک خفیہ وفد بھیجا. انہوں نے مسلمانوں کی طرح داڑیاں رکھی, سر پر عمائم رکھ کے پگڑیاں باندھی اور ظاہری کیفیت مسلمانوں کی بنائی اور وہ لوگ مدینہ منورہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی, خیر خیریت دریافت کی اور کہا کہ ہم چند دن یہاں رہنا چاہتے ہیں, اسلامی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تکلیف کیا آپ نے, جس جگہ بھی ہماری حکومت ہے وہ اور مدینہ کی حکومت ایک ہے, کوئی فرق نہیں ہے, چلو آپ آئیں پھر. جتنے دن ان کو کہے گئے تھے انہوں نے گزار دیے. واپس جب چلے گئے اور قیصر روم نے ان سے پوچھا کیف وجدت تو کیسے تھا وہ خلیفہ, کہ لا یخدع ولا یخدع, نہ دھوکا دیتا ہے اور نہ دھوکا لیتا ہے, دھوکا کھاتا بھی نہیں. تو قیصر روم نے کہا لڑائی مشکل ہو جائے گی. کہ لا یخدع کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی مذہب پر مکمل ایمان ہے, اور اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکے مت دو, جھوٹ مت بولو, فریب مت کرو, دغابازی چھوڑو, ناحق نقصان مت کرو. لا یخدع, یہ تعلیم نبوت کی ہے, اور نبوت آسمانی علم ہے, اور جو لوگ آسمانی علم پر قائم رہتے ہیں انہیں شکست دینا مشکل ہوتا ہے. اور یہ دوسری بات تم نے کہی کہ ولا یخدع, دھوکا کھاتا بھی نہیں, اس کا مطلب یہ کہ انسانیت کے اعلیٰ مقام پر ہے, عقل فراست بصیرت کی انتہا ہو چکی ہے. اس لیے مومن دو ہتھیار رکھتا ہے, ناحق ظلم نہیں کرتا, کسی پر چڑھائی نہیں کرتا, اور کسی کی چڑھائی اور بالادستی ناحق مانتا بھی نہیں. تاریخ فرشتہ میں ہے کہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ بغداد کو خط لکھا تھا کہ بغداد خالی کرو, میرے والے کرو. تو خلیفہ نے خط لکھا, جوابی خط دیا. وہ خط جو تھا وہ حروف میں تھا. بادشاہ کو سمجھ نہیں آیا, درباریوں نے پڑھا وہ نہیں سمجھے کیسا خط ہے. پھر کسی مولوی کو بلاؤ, عالم دین کو بلایا گیا, وہ آ کے دیکھا اور کہا یہ صورت فیل ہے, حروف میں لکھی گئی ہے. اور خط سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے ان کو کوئی دھمکی دی تھی. تو اس نے جواب میں لکھا ہے کہ آپ میرے رب کی طاقت سے واقف نہیں ہیں, اس نے بڑے بڑے سرکشوں کو ملیا میٹ کیا ہے, اگر آپ نے ظلم کیا تو آپ کا بھی حشر وہی ہوگا. خلیفہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ رونے لگا, رحم دل تبڑا, اور فرمایا ہم نے غلطی کی, تحفہ تحائف اور لال و جواہرات سے وفد کو لبریز کر کے خلیفہ کی خدمت میں معافی کے لیے بھیجا. اللہ کی طاقت پر بھروسہ بہت ضروری ہے. انسانوں کی کیا طاقت ہے, آخر کوئی ملک بھی ہو آپ اس کی جتنے چاہے خوشامد و چاپلوسی کریں, لیکن وہ ایک دفعہ تو کہہ دے گا کہ نکل جاؤ کشمیر سے, پھر کیا کرو. قوم بھی خفا, خدا تعالی سے بھی معاملہ کھوٹا, اور ملک بھی خطرے میں. ہماری ہر دم دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے, اور تمام کفار بشمولی بھارت کے اللہ اس کے سامنے سرنگوں کر دے. لیکن رنگ اور ڈھنگ بدلنا بہت ضروری ہے. رنگ ڈھنگ بدلنے کے بغیر کوئی گھر بیٹھے بیٹھے پرانے جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ یہ سمجھے کہ میں جیتا جاتا ہوں, شاید یہ مشکل ہوگا, یہ مشکل ہو جائے, اس میں مشکلات پیش آئے گی. اور مغرب کا یلغار اور کفر کی سازش ہے وہ ملکوں کے خلاف نہیں, وہ تہذیبوں کے خلاف ہے. چند ماہ پہلے میں نے ایک غزل پڑھی, کلنٹن نے کہا ہے کہ میں جامع اظہر گیا اور میں نے شیخ الازہر سے ملاقات کی, اور پھر میں جدہ گیا اور میں نے امام کعبہ سے ملاقات کی. یہ لوگ باتیں خوب جانتے ہیں اور بہت سلیقے اور امن کی باتیں کرتے ہیں, لیکن دو باتیں ان کی خطرناک ہیں انہیں مسلمانوں کی. ایک ان میں عقیدے کی تبلیغ ہے, اور دوسرے عقیدے کے لیے جہاد ہے. یہ دونوں باتیں ان کو ختم کرنی پڑے گی. آپ غور فرمائے گا, عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں, اور ایمان کے لیے مسلمان جہاد کرے گا قیامت تک. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد قیامت تک رہے گا, ختم نہیں ہوگا. آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر زمین عدل سے بھر جائے سب لوگ اچھے ہو تب بھی جہاد کی ضرورت ہے، اور اگر زمین ظلم سے بھر جائے سب لوگ ظالم کافر بنے تب بھی جہاد کی ضرورت ہو. اور آپ دیکھیں گے خداوند تعالی حفاظت فرمائے، امن اور راحت کی زندگی مسلمانوں کو نصیب فرمائے. اگر کوئی صورت بنی تو تمام جہادی تنظیموں کو سکند میں بحال کرنا پڑے گا، تب جا کے اس ملک کی عزت بنے گی، ورنہ حاشا وکلا کہ یہ ایک قدم آگے بڑھے. اپنے لوگوں کو، اپنے مذہب کے سرمایے کو، دینی تنظیموں کو دوسروں کے سامنے انتہا پسند اور دہشت گرد کہنا یا تسلیم کرنا یہ شکست سے بڑھ کر سانحہ اور حادثہ ہے. علل اعلان کہنا تاکہ ہمارے مذہب کے بارے میں ہمیں کوئی مشورہ نہ دے. دینی مدارس، مساجد، علماء، طلباء، جہاد کا نشیب و فراز، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس پر سو نبازی کا حق کسی حکمران کو نہیں. یقینا ایک ملک ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، سارے علماء بھی ایک جیسے نہیں ہیں، آخر وہ بدعت کے نشر و اشاعت کرنے والے بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں. ائمہ اور فقہ کو سب کو ختم کرنے والے بھی اپنے آپ کو حدیث پر عمل کرنے والے کہتے ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگ ان متبرک لمحات سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہو، لیکن کسی ایک کے لیے سارے نظام کو متہم کرنا اور ان کو دوسرے کے سامنے داغدار بنانا یہ کام عقل مند قوم کا نہیں ہے. سارے حکمران بھی تو اچھے نہیں ہیں، آپ جن سے حکومت لے کر کے بیٹھ گئے وہ اچھے لوگ تھے، اچھوں سے کوئی چیز کا ہے؟ اور سارے فوجی بھی اچھے نہیں ہیں، روز سزائیں ہوتی، روز قسم قسم کے معاملات نکل آتے ہیں، کس سے پوچھی جائے؟ اور اس صوبے کا چیف سیکرٹری اور اس صوبے کا اکثر یہ الگ کر کے کیا ہمارا اپنے آتا ہے، ابھی بھی کسی صوبے کا ایک چیف سیکرٹری گرفتار ہو چکا ہے، چیف سیکرٹری پورے صوبے کا مالک. تو جب ہر فیلڈ میں اور ہر میدان میں کچھ لوگ قابل اعتراض ہوتے ہیں، ایک محلے میں سارے لوگ پرسکون رہتے ہیں، ایک دو ایسے بھی ہوتے جن سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. ایک گھر میں آٹھ دس افراد رہتے ہیں، ایک آدھ بیٹا ایسا بھی ہوتا ہے سب گھر والے ان کی وجہ سے خفا ہو جاتے ہیں، لیکن نہ انہیں گھر سے نکالا جاتا ہے، نہ نسب سے نکالا جاتا ہے، نہ محلے کے اس آدمی کی وجہ سے کوئی محلہ چھوڑتا ہے، نہ اسے سزائے موت دلواتے ہیں. دنیا کا نظام ہے جس جنگل میں ہرنیاں رہتی ہیں وہاں خنازیر دیگر کیچڑ بھی آباد رہتے ہیں، مگر دوسروں کے سامنے یہ سمجھنا کہ ہمارے مدارس میں، ہمارے مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے پاکستان کے 52 سالہ تاریخ میں کسی اور ادارے نے اس کی مثال پیش نہیں کی. سارے ادارے تو ناکام ہیں آپ کے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پولیس افسر، کوئی فوجی بڑے عہدے پہ آ نہیں سکتا جب تک باہر سے سرٹیفکیٹ لے کے نہ آئے. مگر الحمدللہ مدرسوں سے پڑھنے والے قاری، حافظ، خطیب، مؤذن، امام، مدرس، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مفتی، بہترین مجاہد، میں کہتا ہوں اگر ہماری حکومتوں میں سلیقہ آیا تو یہ شکریہ ادا کریں گے. اور ایک موقع پر اس نے کہا ہے، میں نے پڑھا، ایک موقع پہ اس نے کہا ہے کہ میں نے تو بش کو کہا کہ آپ مدرسوں کے بارے میں رہنے دیں، ہمارے مدرسوں کا بہت بلند کردار ہے. لیکن افسوس کہ بات پہ رہا نہیں جاتا ہے. ایک موقع ایسا آیا ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے مدرسوں کے نام نہ لے آؤ. ان کا کردار بہت شیرین اور بڑا صاف ہے، اور انہوں نے معاشرے کی وہ خدمت کی کہ حکومت کی کوئی ایجنسی نہیں کر سکتی. آپ خود سوچیں، نماز لوگ مدرسوں اور مسجدوں سے سیکھتے ہیں، روزہ ان کو یہیں سے معلوم ہوتا ہے، زکات کے مسائل یہیں سے جانتے ہیں، حلال و حرام، نکاح و جنازہ، طلاق سارے معاملات وہ تو علماء کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, انہی کی روشنی آگے پھیل رہی ہے, معاشرہ بن رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے تحفظ کے ساتھ مساجد, مدارس, علماء, طلباء اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والوں کی عزت اور وقار کو تحفظ دے دیا جائے. اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو اور معاشرے کو دین کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله
حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال الله تعالى, وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقال صلى الله عليه وسلم, اذا رايتم احدا ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله اليك, لان المساجد لم تبن لها. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم, ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد قديم كريم, ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا, وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق قبال الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أبو بكر في الجنة, عمر في الجنة, عثمان في الجنة, علي في الجنة, طلحة في الجنة, زبير بن العوام في الجنة, ابو بیت بن الجراح فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, سعید بن زید بن عمر بن نفیل فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, لا تسبوا اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشهد ان محمدا رسول الله. لا حول ولا قوه, لا حول ولا قوه, قامها الله وأدامها. تفسیری فرما لے, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساير من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جمی گناہ معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر فضل فرما، ان کی نصرت و امداد فرما. اللہ پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، آئین شرعی نافذ فرما، اسلام کی بالادستی پورے عالم پر لاگو فرما، مسلمانوں کو اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی امداد فرما، جن کی دعائیں رکی ہوئے خدا یا قبول و منظور فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے پس مندگان کو صبر و اجر عطا فرما. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے وہ نہیں کہہ سکے، یا اللہ سب کی مشکلات حل فرما، پریشانی دور فرما، قدم قدم پر امداد و نصرت فرما. ہمارے بزرگ اور یہاں کے بڑے مشہور محسن حاجی ابراہیم صاحب رفاعی عام والے انتقال فرما چکے ہیں، دعا فرمائیں، اللہ حاجی صاحب مرحوم کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور ان کے پسندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمۃ
اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں، مسجد کی فالتو بیچ کر مسجد پر خرچ کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، مسجد کی چیزیں مسجد کے مصالح کے لیے بیچنا جائز ہے. بندش جادو سے بچنے کے لیے قرآن کی آیت بتا رہے، سورۃ بقرہ بھی مفید ہے، انما صنعوا کید ساحر ولا ساحر حیث اتا، متعدد بار پڑی جاتی ہے. ہری پگڑی سنت سے ثابت نہیں، اس کا حوالہ درکار. کمکل حوالہ تو وہ دے گا کہ سنت سے ثابت ہے، جو کہتے ہیں ثابت نہیں ہے اس کے حوالے کی کیا ضرورت ہے؟ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 477 پر ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے، ان سب کے سروں پہ ہری پگڑی ہوگی. دعا قنوت کہاں سے اخذ کی گئی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں دعا قنوت؟ جی ہاں، حرم شریف میں بھی امام صاحب خراوی میں 2-3 دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں. کسی کے گھر جا کر قرآن شریف پڑھانا جائز ہے یا نہ جائز؟ قرآن کریم ہر جگہ پڑھنا جائز ہے، جائز کاموں کے لیے جائز ہے، ناجائز کاموں کے لیے ناجائز ہے، جس کو ٹیوشن کہتے ہیں. اگر مقصد تبلیغ ہے، دعوت اللہ ہے، ان کی اصلاح حال ہے تو بہت بہتر ہے. صرف پیسوں کے لیے لوگوں کے گھر جانا قرآن کریم کی توہین ہے. وہ حدیث کون سی کتاب میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر لوگ اشاروں سے بات نہیں، اشاروں سے نہیں آنکھیں نہیں مارا کرتے؟ ابو داؤد شریف، پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو سفارش کرنے والا قبول کرنے والا دونوں پر لعنت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کام ناجائز ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اور آپ اس میں ناجائز سفارش کرتے ہیں تو لعنت کا اندیشہ ہے. درود تنجینا پڑھنا درست ہے؟ درود ابراہیمی کے علاوہ کون سے درود پڑھنا؟ جس میں بھی اللہم صلی یا رب آتا ہے وہ سب جائز، اور یہ ثابت ہے. جمع جا فی القرآن بأنه كان من الكافرين وكان من الجن وبعدين من يقول انه من الملائكة فقوله قول الاخرى ليس فيه عقل ولا فهم. جلالدین سیوطی نے 35 مرتبہ، جلالدین سیوطی کا نہیں، یہ شمس الدین سخاوی کا ہے، یہ خود ہی بات متنازع کی ہے. پھر یہ اقوال ہے، اقوال کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی نہیں. مسواک کرنے کے بعد جب وہ بالکل چھوٹی رہ جائے تو کیا اس کو کچرے میں نہیں کسی محترم جگہ میں ڈالے؟ قرآن شریف جو سجد تلاوت ہے اس کے کیا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کر کے سر اٹھائے, بیٹھے بیٹھے تلاوت کر لی, سجدہ کر لیا جائز. طالب علم کی اصلاح کے لیے بہترین مطالعہ کی کتاب قرآن کریم, جسے اللہ رب العالمین نے دونوں جہانوں کی نجات و عافیت کے لیے بھیجا ہے. ایسے مجالس حکیم الامت بہترین کتاب ہے. مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح انقلاب امت بہت بہتر ہے. تبلیغ نصاب بھی بہت بہترین چیز ہے, بہت بڑا ذخیرہ ہے معلومات کا اور علوم کا. فیصل نام رکھنا جائز ہے. میرے والد صاحب کاروبار کا پیسہ حرام ہے, طالب علم میرے لیے اس پیسوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بس آپ یہ نیت کریں کہ میں واپس کروں گا, اور کوئی چھوٹی موٹی چیز جس جو آپ سے ہو سکے اس کے بدلے میں دیا کرے, مگر وہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. لبوں پر جو چھوٹی داڑھی ہے اس کو اکھڑنا کیسا ہے؟ یہ تو طے شدہ ہے کہ لبوں پر جو بال ہے وہ داڑھی نہیں ہے, تاہم نہ لینا بہتر ہے. حیرت الفقہ اور توبۃ النصوح کا پڑھنا کیسا ہے؟ یہ معلوم نہیں ہے. عبد الکلام آزاد کی تصانیف ٹھیک ہے, لیکن تفسیر میں بعض جگہ بغاوت و سرکشی پائی جاتی ہے. بہن کے رشتے کے لیے کوئی دعا اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے فرمائے. جو نقش ہمارے یہاں سے ملتا ہے وہ حاصل کرے. آنکھوں کا نظر بہت کمزور ہو گیا, کوئی دعا تجویز. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. صبح و شام دودھ کی بالائی بھی پڑھ کر پاک سلائی سے تین تین مرتبہ ڈالے. میرے سرپرست خواہ مخواہ میری شادی میں تاخیر کر رہے ہیں, ایک سال سے اس بارے میں اچھا ہو کر بس جلدی ہونا چاہیے. کیا ایک انسان کے بدامال کی سزا اس کی بیوی بچوں کو مل سکتی ہے؟ اس کی تعذیب کے لیے ایک شخص کے اعمال کی سزا پورے محلے اور شہر کو ملتی ہے. حدیث میں ایک برے آدمی کی وجہ سے پورا شہر پلٹ گیا تھا. یہ جو بدعتی لوگ ربیع الاول میں نیاز وغیرہ تقسیم کرتے ہیں, یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. اس کا کھانا خنزیر کے گوشت سے بدتر ہے. صلات والوں کے پیروی میں ہماری نماز ہو جائے گی, وہاں بےغیرت کی نماز ہر جگہ ہو جائے گی جس میں ایمان نہ ہو. محترم سے سوال ہے کہ اس کو عربی میں جنازے کی نیت نہ آتی اور وہ اسے اپنی زبان میں ادا کر لے تو کیا اس کی نماز جنازے؟ جنازے کا تعلق عربی و عجمی سے نہیں ہے, دل کے ارادے سے ہے. آپ سے علم کے بارے میں ایک سوال معذرت کے ساتھ, کہ ہمارے ایک استاد نے بتایا کہ مفتی صاحب پڑھتے وقت بہت کمزور تھا, آپ کو مرتبہ کس سے ملا؟ میں تو اب بھی کمزور ہوں. آپ کے استاد نے غلط بات کی, میں اس وقت بھی کمزور تھا اور اب بھی کمزور ہوں. مجھ جیسے کمزور پوری دنیا میں کوئی دیکھا نہیں. میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں 20 رکعت تراویح کو ترجیح دی. یہ کیا غلط باتیں کرتے ہیں, کیا بیوقوف آدمی. ابن حجر شافی ہے, شوافی حنابلہ مالکیہ حنفیہ چاروں کا اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے, اس میں شوافی کا اختلاف نہیں ہے. کم عقل آدمی تجھے آج تک یہ پتہ نہیں کہ چاروں ائمہ متفق ہیں اس پر؟ ابن حجر کون ہوتا ہے اس کے خلاف لکھنے والا؟ جو آدمی تعصب کی وجہ سے حدیث مرفوع کو موقوف کرے اس آدمی کے بارے میں فقہ نے کیا حکم؟ اچھی بات نہیں ہے. قرآن کریم حفظ کر رہا ہے مگر بندے کو گھبراہٹ ہے, اللہ آسان فرمائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کثرت سے پڑھا کرو. بہن بھائیوں میں اختلاف ہے, کوئی دعا سورہ تغابن پڑھ کر پانی پر بھی دم کر لے, اس کا سالن روٹی چائے دودھ بوتل سب پلائے اور دعا بھی مانگے. کیا یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو پرندے یا جانور اپنے اوپر لے لیتے ہیں؟ یعنی مصائب جب آتے ہیں تو اللہ جب اجازت دے تو چیزوں پر آ جائے. کبھی کبھی پرندوں کی مصیبت مالک پر بھی آتی ہے, یعنی کہ روز پرندے مریں گے. اکثر اللہ مہربانی کر لیتا ہے اور مال لے لیتا ہے اور جان چھوڑ دیتا ہے. بیوی سے صحبت کے بعد اگر تولیے سے پسینہ خشک کیا جائے تو کیا تولیہ ناپاک ہے؟ بشرطے کہ وہ خاص جگہ کی خاص نجاست اس سے لگ جائے, تولیہ ناپاک ہو جائے گا, ورنہ نہیں. سونے کا مقصد آپ نے فرمایا کہ سید کے چار علامات سب آج یہ وہ, یہ کس کتاب میں ہے؟ احسن الباری. سوال یہ کہ قوم اپنے آپ کو خواجہ کہتے ہیں, ہم کہ ہم خواجہ ہے کہ حقیقت ہے؟ تو اس سے پوچھو کہ حقیقت ہے, یعنی میں خواجہوں کا کوئی وکیل نہیں ہوں. مولانا سرفراز کے بارے میں معلوم کرتے کہ یہ کون ہے, اور یار آپ کو تو زندہ زمین میں دفنا دینا چاہیے. کیا آپ حضرت مولانا سرفراز خان کو نہیں جانتے اور آپ زندہ کیسے پھر رہے ہیں؟ جو اہل سنت کے امام ہیں, حنفیت کے وکیل ہے, دیوبند کے ترجمان ہے اور اس زمانے کے فخر و مظفر ہے. بعض لوگ فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہوئے لمبی دعا مانگتے ہیں. فقہائے کرام نے منع فرمایا ہے, مکروہ لکھا ہے. جن نمازوں کے بعد سنت موقعہ ہے جیسے مغرب, ظہر,
عشاء, تو مختصر دعا مانگ کے اٹھے اور سنتوں سے فارغ ہو کے پھر تسبیحات ثلاثم و ثلاثین 33 پڑھ لیں. جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے پھر اختلاف ہو جائے کہ عشاء کی نماز کو ادا کرے گا, نہیں, عشاء کی نماز تو اس نے صحیح پڑھی, باقی کی حالت میں پڑھی ہے. میں نے اپنی مسجد کے امام صاحب سے تبلیغی طارق جمیل کے بارے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کذاب ہے, ابلیس ہے, فاسق ہے. نہیں, امام صاحب کو احتیاط کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ طارق جمیل صاحب کے بعض بیانات افسوسناک ہیں, تعجب ہوتا ہے, لیکن ایسا کہنا جیسے امام صاحب نے زیادتی کی ہے صحیح بات یہ ہے. طارق جمیل اہل حق عالم ہے, ایک حق جماعت کا دائی ہے, بیانات تبلیغی ہوتے رہتے ہیں, ان کو مطالعے کا اتنا وقت ہوتا نہیں ہے, کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہوگا. میں نے خود ایک کیسٹ ان کا سنا, اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ میں بھی ابھی حضرت عثمان کے ولی میں سے آ رہا. بہت تعجب ہوا مجھے کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے نسبت کے لوگ ایسی باتیں کرنے لگ گئے, نہ سر نہ پیر, آنگا ولد بانگا. حضرت اذان کا ساتھ ساتھ جواب دینا ضروری ہے, صرف اذان کے بعد دعا پڑھ لینا, سنت دور ہوئے, اذان کے ساتھ ساتھ جواب دینا, کلمات دہرانا اور اخیر میں دعا پڑھنا. اخیر میں دعا پڑھنے سے ایک سنت ادا ہو گئی اور جواب والی سنت رہ گئی. صبح اٹھنے کی سنتیں کیا ہے؟ وضو کر لو اور نماز پڑھو. حضرت بار سلام اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں اردو میں لکھی گئی, حضرت اکیم الامت مولانا اشرف علی کی ارواح ثلاثہ, آج کل اس کا نام ہے حکایات صالحین. غسل کرتے وقت وضو پہلے کرنا چاہیے, آخر میں پہلے کرنا چاہیے. فتاوی شام میں ہے, غسل کے بعد وضو کرنا بدعت دیتے ہیں. کیا عورت اور مردوں کا غسل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے؟ جی ہاں. حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہو, جانور میں 100 والے سے لکھوا دو. میاں بیوی صحبت کرتے وقت جو دعا پڑھ سکتے ہیں, میاں پڑھے گا, بیوی تو آرام سے رہے, وہ دعاؤں کی گھڑی میں نہیں ہوتی. حضرت میں مقروض ہوں, اللہ پاک آپ قرضے کا اہتمام فرمائے. آپ کثرت سے استغفار کریں, قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کریں گے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. بہت استغفار پڑھے ہر وقت, استغفر اللہ ربی استغفر اللہ. افسوس کہ آپ عمل نہیں کرتے, ورنہ آپ کی وجہ سے ہزار اوروں کی پریشانیاں دور ہوگی. شوال کے 6 روزے کے بارے میں سرفراز خان صاحب نے, یہ سرفراز خان صاحب کی تقریر میری کتاب پر موجود ہے, بعض بزرگوں کو باتیں یاد نہیں رہی, اور اگر کہہ بھی دیے تو یہ مسئلہ بہت تحقیق کا ہے, سرفراز خان کی تحقیق اس میں نہیں ہوگی. اگر حالات خراب ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ باہر جانے سے گولی لگ جانے کا خطرہ, اس وقت نماز کا وقت بھی ہو, اس وقت آپ نماز سفر پڑھ لیں, باہر نہ جائیں. لا تصح الصلاة خلف اهل الهوى سواء كان من الشيعة او من البريدية. میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے, اس کا نام محمد اسامہ رکھا, آپ سے دعا کی جب اللہ پاک صالح اور نیک بنائے. حقیقت کس دن کرنا سنت ہے؟ 7ویں دن, اور بال بھی کاٹے, نام کا اعلان بھی کرے, پھر وہ بال سونے یا چاندی سے تول کے فقراء کو وہ دے دے. اگر سر میں تھوڑی سوجن ہو یا وہ تو ایسی کوئی بات نہیں, چند بال کینچی سے لے لے, سنت ادا ہو جائے گی. جب صحت ہو جائے گی پھر صحیح طرح مون لے. اگر مؤذن کی جگہ کوئی دوسرا آدمی اقامت کہے تو کیا مؤذن بھی موجود ہو؟ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صدائی رضی اللہ عنہ نے اذان دی تھی اور تکبیر حضرت بلال کرنے لگے جو پکے مؤذن تھے, تو حضرت نے منع فرمایا, فرمایا کہ ان اخاک الصدا قد اذن فمن اذن فهو يقيم. آپ کے بھائی صدائی نے اذان دیے, جو اذان دے گا وہی اقامت کہے گا. تاہم اگر وہ استاد شیخ اور بزرگ ہے اور اس کی اجازت بھی معلوم ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں, بہتر یہ ہے کہ جس نے اذان دی وہی اقامت کہے. فجر کی نماز میں سنت فرضوں کے بعد ادا کی جا سکتی؟ نہیں, سورج نکلنے تک منع ہے. کیا فاطمہ نام اور عہد نامہ نامی کتابوں کا درست ہے؟ عہد نامہ کے بارے میں اختلاف ہے, صحیح بات یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیات کے آس پاس کوفی اور بصری اختلاف ہے. کیا وتر نماز کے بعد تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھ تو سکتے ہیں, جائز ہے, بہتر نہیں ہے. اگر جس کی اولاد نہ ہو تو اولاد کے لیے کون سی دعا پڑھے؟ مہربانی فرما گا. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو روزانہ، اور اس سے پہلے یا عزیز و یا جمیل، عزیزا جمیلا ملکا کبیرا، اور ہر فرض نماز کے بعد دعا میں 3 مرتبہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت اگر چھوٹے بچے کا اگر پڑھائی میں دل نہ لگے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ دعا ہے؟ اللہ پاک دعا مانگو. ایک امام داڑھی میں خضاب لگائے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کہتا ہے، کالا خضاب مکروہ ہے، باقی کوئی اور رنگ تھوڑا سا ملا لے مہندی وہندی تو پھر گزارا ہو جائے گا. اس زمانے کے مولویوں نے تو خالی شروع کر دی داڑھی، ایسے ناپسندیدہ ہے. کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیا بدعتی کا دیا ہوا ہدیہ لے لو اس کا استعمال؟ ہاں غنیمت سمجھ کر، جیسے کافر کا مال ہے، پھر گنجائش ہو جائے گی. رایت ونی رایت البحر اللہ حسین عملہ ایسا یہ بتایا کہ پنچیری قبر کے عذاب کے ممکن نہیں. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنچیری رحمت اللہ علیہ زبردست قائل تھے عذاب قبر کے، بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں 70 آیات عذاب قبر پر دلالت کر رہی، اور حضرت فرماتے تھے مولانا پنچیر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ڈاکٹر عثمانی کیماڑی والے کی پہلی گمراہی اور کفر یہ ہے کہ عذاب قبر کا منکر ہوا ہے. اب اگر کسی پنچیری نے کیا ہو تو یہ اس کا ششپیری عقیدہ ہوگا. حضرت شیخ القرآن اس سے بری ہے. فصیلے کتنے قسم کا ہے، بہت ساری قسمیں ہیں. ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم وہ ہے، عمر ابن ہشام. بخاری کے کچھ راوی شیعہ ہیں، اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو اس طرح باتوں کا کوئی حق نہیں ہے. پہلے اپنے گریبان میں جان کو پھر بخاری کے بارے میں باتیں کرو. بخاری اہل سنت والجماعت کا سرمایہ ہے اور اسلام کی کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد دوسرے درجے. پہلے اپنے منہ گرم پانی اور صابن سے اچھی طرح کنگال لو، پھر بخاری کا نام لیا کرو. ایک مسئلہ ہے کہ کافر عورت ایک مسلم مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، مرد نیت کرتا ہے اس عورت کو مسلمان بناؤں گا، تو عورت مرد سے کہتی ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی. نہیں، نکاح ہی نہیں ہوگا. آپ جو باتیں فضول لکھتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب تک وہ کافر مسلمان نہ اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا. اگر اس مسلمان نے نکاح کی حامی بھی بھر لی تو یہ کافر ہو جائے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں ہی پہننے جاتی ہے، جبکہ میں نے ان کو سمجھایا کہ دائیں ہاتھ کا عمل انگوٹھی بائیں ہاتھ سے پہننے چاہیے. نہیں، انہوں نے یاقوت مرجان کے نگینے انگوٹھیوں میں لگائے ہوئے تھے اور کہتے تھے سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے، اس لیے میں یہ نگینے استعمال کرتا ہوں. سورہ رحمان میں ذکر یہ ہے کہ لوگ ہاتھوں میں پہن لیں گے، اللہ نے فرمایا جنت میں پھرے گی. اگر قرآن میں شراب کا ذکر آیا ہے جنتیوں کے لیے اور ریشم کا، تو وہ یہاں پینا شروع کر دے تو یہ سورت رحمان ہو گئی؟ یہ تو اس کی اپنی کوئی سورت رحمان معلوم ہو رہی. انگوٹھی اور گھڑی اہل سنت کا شعار یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں ہو. ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا وعید آئی ہے جس کے گھر میں صرف ماں باپ ہو اور ضعیف ہو، وہ شخص غیر شادی شدہ اور دفتر کے کام کے بہانے گھر انتہائی دیر سے جاتا ہو، اپنے مصروفیات کی اپنے بوڑھے ماں باپ بارہ گناہگار ہے، ماں باپ کے آداب میں کمی کرنا ٹھیک نہیں ہے. مجھ سے کچھ رقم گم ہو گئی، میں مالی اعتبار سے کمزور ہوں، لہذا کوئی ورد بتایا. 11 مرتبہ سورت یوسف پڑھ کر کوئی شیرین چیز پکوائے، حلوہ وغیرہ. خواجہ فرید گنج شکر اور مولانا انور شاہ سے رحمہ اللہ کے ثواب کے لیے فقراء کو کھلایا. کافروں کی پیچھے نماز نہیں ہوتی. دل کو سخت ہونے کے لیے کوئی دعا بتایا. واہ بھائی واہ، دل تو نرم ہونا چاہیے، آپ کیسے دل سخت کر رہے ہیں؟ یوں کہو کہ دل مضبوط رہے. مضبوط ہونا اور چیز ہے، علم نشرح کی کثرت ہے. سادات کے کفر ہو سکتے ہیں. آج مولانا نظام الدین نے تفصیل سے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہی دیکھو. عقیدے کے مطابق امام مہدی دنیا میں تشریف لے آئے تھے، مگر پیدائش کی تیز سب غلط بات. امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے انشاءاللہ. تیری نانی کے لیے دعا، اللہ پاک خیر فرمائے. طالب علم نے لکھا ہے کہ میرے دادا جان کا انتقال ہوا ہے. اللہم اغفر له وارحمه ولا تعذبه ولا تعذبنا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللہ جميع مسلمانوں کے حالات درست فرما، گناہ معاف فرما، دعائیں قبول فرما، ہمارے ملک میں آئین شرعی نافذ فرما، حکمرانوں کو دینی عظمت و غیرت عطا فرما، انہیں بے عقلی اور بے انجامی کے فیصلوں سے محفوظ فرما. اللہ مختلف پریشانیوں سے عالم اسلام کو نجات عطا فرما. ان حضرات نے رشتوں کے لیے, صحت و شفا کے لیے, دیگر پیچیدگی کے لیے کہا ہے, یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما, پریشانیاں اور الجھنیں دور فرما. حاجی ابراہیم سب مرحوم کی مغفرت فرما, ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما. جن طلباء کے ہاں اموات ہوئی ہے, جن حضرات کے ہاں ہوئی ہے, جن مسلمانوں کے ہاں کئی بھی ہوئی ہے, اللہ ان کی مغفرت فرما اور پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما. جو بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں, یا اللہ سب کو صحت شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.